toujours.
یہ اشعار حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، جس کا عنوان ہے عالم شباب. وہ عالم شباب کے طوفاں کہیں جسے، وہ عالم شباب کے طوفاں کہیں جسے، سیلاب کے زد میں تھی میرے عشق کی بستی، سیلاب کی زد میں تھی میرے عشق کی بستی، محفوظ جوانی تھی میری شیخ کے صدقے، محفوظ جوانی تھی میری شیخ کے صدقے، گو حسن کی دولت تھی میرے سامنے سستی، گو حسن کی دولت تھی میرے سامنے سستی، آنکھوں میں وہ نشہ تھا کہ توبہ میری توبہ، آنکھوں میں وہ نشہ تھا کہ توبہ میری توبہ، اور حسن کے گلشن میں جوانی تھی مہکتی، اور حسن کے گلشن میں جوانی تھی مہکتی، ہر خون تمنا سے ملا درد دل مجھے، ہر خون تمنا سے ملا درد دل مجھے، ایمان کے پھولوں کی تھی رنگت بھی نکھرتی، ایمان کے پھولوں کی تھی رنگت بھی نکھرتی، زینت سے بے نیاز تھی وہ میری جوانی، زینت سے بے نیاز تھی وہ میری جوانی، صورت تھی میری زلفے پریشان سے سنورتی، صورت تھی میری زلفے پریشان سے سنورتی، آئی نظر جو چشم بصیرت میری کھلتی، آئی نظر جو چشم بصیرت میری کھلتی، دنیا حسن تھی میری آنکھوں میں سسکتی، دنیا حسن تھی میرے آنکھوں میں سسکتی. حضرت والا کا مکتا ہے، اختر نے جب الٹ دیا خواہش کا سیلاب، اختر نے جب الٹ دیا خواہش کا سیلاب، منزل میری جانب کو چلی آئی مچلتی، منزل میری جانب کو چلی آئی مچلتی، وہ عالم شباب کے طوفاں کہیں جسے، سیلاب کی زد میں تھی میرے عشق کی بستی، سیلاب کی زد میں تھی میرے عشق کی بستی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہمارے شیخ اول حضرت والا عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدو، اور ہمارے شیخ ثانی حضرت والا محبی و محبوبی حضرت عشرت جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے موجودہ شیخ و مرشد پیر طریقت شاعر معرفت حضرت مولانا شاہین اقبال اثر صاحب دامت برکاتہم کی فیض و برکت سے کچھ دعائیہ اشعار موضوع ہوئے ہیں. تا تازہ ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو آپ کی خدمت میں پیش. قلب مردہ کو پھر زندگی بخش دے, قلب مردہ کو پھر زندگی بخش دے, نفس آوارہ کو بندگی بخش دے, قلب مردہ کو پھر زندگی بخش دے, نفس آوارہ کو بندگی بخش دے, نفس آوارہ کو بندگی بخش دے. تیرگی 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 میں گھرا, تیرگی 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 میں گھرا, روشنی 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 بخش دے, روشنی 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 بخش دے. تیرگی 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 میں گھرا, روشنی 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 بخش دے, نفس آوارہ کو بندگی بخش دے, بخش دے بخش دے میرے مولا مجھے, بخش دے بخش دے میرے مولا مجھے, بندگی بخش دے زندگی بخش دے, بندگی بخش دے زندگی بخش دے. زندگی بے بندگی شرمندگی, جو زندگی بندگی کے ساتھ ہے اصل میں وہی زندگی ہے, ورنہ محض شرمندگی ہے. بخش دے میرے مولا مجھے, بخش دے میرے مولا مجھے, بندگی بخش دے زندگی بخش دے, بندگی بخش دے زندگی بخش دے. غم رہے تو رہے بس تیری راہ کا, غم رہے تو رہے بس تیری راہ کا, میرے مولا مجھے وہ خوشی بخش دے, میرے مولا مجھے وہ خوشی بخش دے. غم رہے تو رہے بس تیری راہ کا, غم رہے تو رہے بس تیری راہ کا, میرے مولا مجھے وہ خوشی بخش دے, میرے مولا مجھے وہ خوشی بخش دے. میں جہاں بھی رہوں تیرا بن کے رہوں, میں جہاں بھی رہوں تیرا بن کے رہوں, اپنی ایسی مجھے دوستی بخش دے, اپنی ایسی مجھے دوستی بخش دے. میں جہاں بھی رہوں تیرا بن کے رہوں, میں جہاں بھی رہوں تیرا بن کے رہوں اپنی ایسی مجھے دوستی بخش دے, اپنی ایسی مجھے دوستی بخش دے, بخش دے بخش دے میرے مولا مجھے, بخش دے بخش دے میرے مولا مجھے بندگی بخش دے, زندگی بخش دے. جو بھی دیکھے مجھے آپ کو جان لے, جو بھی دیکھے مجھے آپ کو جان لے, جو بھی دیکھے مجھے آپ کو جان لے, داستان وہ مجھے انکہی بخش دے, داستان وہ مجھے انکہی بخش دے. جو بھی دیکھے مجھے آپ کو جان لے, داستان وہ مجھے انکہی بخش دے. ماں سوا آپ کے میں نہ دیکھوں کہیں, ماں سوا آپ کے میں نہ دیکھوں کہیں, اس گداگر کو ایسی شہی بخش دے, اس گداگر کو ایسی شہی بخش دے. ماں سوا آپ کے میں نہ دیکھوں کہیں, ماں سوا آپ کے میں نہ دیکھوں کہیں, اس گداگر کو ایسی شہی بخش دے, اس گداگر کو ایسی شہی بخش دے. اظہر خستہ جان آب لا پاکو تو, اظہر خستہ جان آب لا پاکو تو, منزل قرب کی سرخوشی بخش دے, منزل قرب کی سرخوشی بخش دے. اظہر خستہ جان آب لا پاکو تو, منزل قرب کی سرخوشی بخش دے.
ارشادات درد دل سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. سفر نامہ جنوبی افریقہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ہے. مقام رسالت کی عظمت. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی اہمیت دی کہ ہمارا رسول بندوں کے نفوس کا تزکیہ کرے گا, ان کی اصلاح کرے گا, کعبہ شریف میں ارکان حج و عمرہ ادا ہو جائیں گے, ثواب مل جائے گا, مگر تم کو اللہ نہیں ملے گا, اللہ ہمارے رسول سے ملے گا. لہذا جہاں میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا ہے تم سب کے سب وہیں جاؤ, اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا تمہارے لیے آسان بھی ہے, کیونکہ رسول بصورت بشر ہے, بباطن نور نبوت رکھتا ہے, بظاہر بشر ہے, اور تم بھی بشر ہو, اور بشر کو بشر چاہیے, اس لیے تم سب لوگ میرے نبی کے ساتھ جاؤ. اللہ کا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو کہ اللہ پر کیسے مرا جاتا ہے. مرنا جینا تم کو میرے رسول سے آئے گا, لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرو جیو. تو تمہیں زندگی کا قرینہ آ جائے گا، جینے کا قرینہ بھی آ جائے گا، مرنے کا قرینہ بھی آ جائے گا۔ اللہ کی بندگی اللہ کا رسول سکھائے گا، اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا درجہ ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ خدا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی ہے، اس لیے آپ سے زیادہ کوئی مزاج شناس الوہیت بھی نہیں، لہذا ہمارا رسول ہی ادائے بندگی سکھائے گا۔ کعبہ سے ادائے بندگی نہیں آئے گی، کعبہ خود بندگی نہیں کر سکتا، تو وہ کیا بندگی سکھائے گا؟ خدا کا رسول ادائے بندگی سکھاتا ہے کہ اس طرح وضو کرو، اس طرح نماز پڑھو۔ کعبہ شریف نماز نہیں پڑھتا، اس لیے اللہ تعالی نے نماز پڑھنے والے کو بھیجا تاکہ تم کو نماز پڑھنا آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نبی جیسی نماز تم کہاں پڑھ سکتے ہو، اس لیے اس کی نقل کر لو۔ تم نماز کو مقام نبوت سے ادا نہیں کر سکتے کہ میں کیسے سبحان ربی العظیم کہتا ہوں، کیسے سبحان ربی الاعلی کہتا ہوں۔ میرے سامنے جو خدا کی عظمت ہوتی ہے وہ تمہارے سامنے کیسے آ سکتی ہے، لیکن تم میری نقل کر لو، نقل سے تمہارا کام بن جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کتنے مبارک ہیں کہ پوری کائنات میں رأیتمونی کا شرف صرف صحابہ کرام کو حاصل ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس لیے صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے سے زیادہ کوئی دوسرا طریقہ معتبر نہیں، کیونکہ صحابہ کے علاوہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اور رأیتمونی صرف نماز تک محدود نہیں، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسا کہ تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے، تو یہ رأیتمونی صرف نماز تک محدود نہیں ہے، بلکہ روزہ بھی ایسے رکھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، اور حج میں بھی میری نقل کرو۔ اگر میری مرضی کے خلاف، میری سنت کے خلاف، میرے طریقے کے خلاف تم حج کرو گے تو قبول نہیں ہوگا۔ لہذا جیسے میں نے حج کیا ہے تم اس کی نقل کر لو، جیسے میں نے طواف کیا ہے ایسے ہی تم طواف کر لو۔ صفا، مروہ، منا، عرفات، مزدلفہ، غرض ہر عبادت اسی طرح کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو، میری نقل سے اللہ تمہیں پیار کر لے گا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے فتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو تو اللہ تعالی تمہیں اپنا پیارا بنا لیں گے۔ میدان عرفات کی بہترین دعا۔ یہاں پر ایک بات یاد آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفے کے روز جو دعائیں میں نے پڑھیں یا مجھ سے پہلے انبیاء نے پڑھیں، ان میں بہترین دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بتاؤ، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز مانگی ہے؟ بظاہر کچھ نہیں مانگا، مگر سب دعاؤں سے افضل ہے، کیونکہ ثناء الکریم دعا، ان کریم کی تعریف کرنا ہی دعا ہے، کیونکہ تعریف سے خوش ہو کر کریم بغیر مانگے عطا فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی رحمت کو جوش دلانے کے لیے ایسی پیاری دعا سکھائی جس میں صرف حق تعالی کی حمد ہے، اور حمد کا انکار ممکن نہیں، لہذا یہ دعا یقیناً اللہ قبول کر لے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے ثنا وہ شروع کی جو کلمے کی بنیاد ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ عقیدہ ایمان کی بنیاد ہے، اور اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے سے دعا شروع کی، کیونکہ حق تعالی اس کا انکار فرمائیں گے ہی نہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سارا ملک اسی کا ہے، اور تمام تعریف اسی کے لیے خاص ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ نے ایسی دعا فرمائی کہ بارگاہ حق سے جس کا انکار ممکن ہی نہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ نہ معبودیت کا انکار ممکن ہے، نہ وحدانیت کا انکار ممکن ہے، نہ لا شریک اور قادر مطلق ہونے کا انکار ممکن ہے، تاکہ امت جب یہ دعا مانگے تو حق تعالی خوش ہو کر سب کچھ عطا فرما دیں۔ واہ سبحان اللہ، حق تعالی دیکھیں گے کہ بندہ کچھ نہیں مانگ رہا ہے، صرف میری تعریف کر رہا ہے، تو وہ کریم بغیر مانگے رحمت کے دریا اونڈیل دے گا۔ یہ دعا محض میدان عرفات کے لیے نہیں ہے، کسی وقت بھی مانگ سکتے ہیں، اور ہر فرض نماز کے بعد بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ زبانوں اور رنگوں کے اختلاف کی حکمت۔ ارشاد فرمایا کہ اچھا اب ایک نئی بات سنو جو شاید مجھ ہی سے سنو گے۔ ملاوی میں ایک رات 2 بجے میری آنکھ کھل گئی تو کتا بھونک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا بات ہے کہ یہاں کا کتا بھی اسی زبان میں بھونکتا ہے جس زبان میں کراچی کا کتا بھونکتا ہے۔ کتے، بلی اور تمام جانور ہر ملک کے ایک ہی طرح بولتے ہیں۔ انگلینڈ کا کتا یہ نہیں کہتا کہ آئی ایم اے ڈاگ، اور انگلینڈ کی بلی یہ نہیں کہتی آئی ایم اے کیٹ، بلکہ ہر ملک کی بلی میاؤں ہی کہے گی۔ بنگلہ دیش کے عالم نے مزاحن کہا کہ بلی جو میاؤں کہتی ہے تو دراصل کہتی ہے کہ میں آؤں، یعنی دسترخوان پر کیا اکیلے اکیلے ٹھونس رہے ہو، میں آؤں۔ لیکن انسانوں کی زبانیں ہر ملک اور ہر علاقے کی مختلف ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دل میں یہ آیا کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ان کی زبانوں میں اختلاف کر دیا تاکہ اس اختلاف سے وہ مجھے پہچانے کہ واہ رے میرے اللہ، آپ کی کیا قدرت ہے کہ آپ نے کتنی زبانیں پیدا فرما دی۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہارے اختلاف زبان اور اختلاف رنگ میری نشانیاں ہیں، اور نشانیاں جانوروں کو نہیں دی جاتی کیونکہ ان کے اندر معرفت الہیہ کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ورنہ انگلینڈ کی بلی انگریزی بولتی، پاکستان کی بلی اردو بولتی، اور بنگلہ دیش کا کتا بنگلہ بولتا، لیکن ساری دنیا کے جانور ایک ہی طرح بولتے ہیں۔ پاکستان کا گدھا اسی طرح بولے گا جس طرح انگلینڈ کا گدھا بولتا ہے، اور انسانوں کو کیونکہ اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا اس لیے ان کی زبان اور رنگ میں اختلاف کر دیا۔ لیکن یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم اس کو وجہ فضیلت بنا لیں کہ ہم گورے ہیں تم کالے ہو۔ معلوم ہوا کہ زبان اور رنگ کا اختلاف لڑنے کے لیے نہیں، اللہ تعالی کی معرفت اور محبت کے لیے ہے۔ اگر ابا اپنی کوئی نشانی دے تو بچہ اس کو دیکھ کر ابا کو یاد کر بچے ابا اس کو دیکھ کر ابا کو یاد کرتے ہیں یا آپس میں لڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اختلاف السنہ اور اختلاف الوان یعنی رنگوں کے اختلاف کو اپنی نشانی بتا رہے ہیں، اور ہم بجائے اپنے مالک کو یاد کرنے کے اس پر لڑ رہے ہیں اور اس کو اپنی فضیلت کا سبب بنا رہے ہیں۔ اس لیے دوسری جگہ فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہاری فضیلت اور کرامت زبانوں اور رنگوں پر نہیں ہے، تقوی پر ہے۔ جو جتنا زیادہ متقی ہے اللہ تعالی کے نزدیک اتنا ہی مکرم ہے۔ مسکین کے معنی۔ ارشاد فرمایا کہ بمبئی کی مسجد نور میں تقریر کر رہا تھا تو دوران تقریر میں نے حدیث کی یہ دعا پڑھی اللہم احینی مسکینوں وامتنی مسکینوں واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھ کو مسکین زندہ رکھیے اور مسکینی میں موت دیجئے اور مسکینوں میں اٹھائیے۔ میں نے عرض کیا کہ اس دعا کے یہ معنی نہیں ہے کہ امت غریب ہو جائے اور زکوٰۃ لینے لگے، اس لیے مسکین کے معنی سمجھ لیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المسکین من المسکنہ والمسکنت ہی غلبۃ التواضع علی وجہ الکمال، یعنی مسکنت کے معنی مفلسی کے نہیں ہیں بلکہ کمال تواضع مراد ہے۔ اگر مسکنت کے معنی مفلسی کے ہوتے جیسا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب ہو جاتے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امیر صحابہ قلاش ہو جاتے۔ تقریر کے بعد ایک سیٹھ صاحب ملے جو میرے پیر بھائی بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ 3 سال سے میں اس دعا کو ڈر سے نہیں پڑھ رہا کہ میں غریب ہو جاؤں گا تو غریبوں کو زکوٰۃ کیسے دوں گا، مسجد اور مدرسے کی خدمت کیسے کروں گا۔ مسکین کے معنی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم غریب تہی دست اور قلاش ہو جائیں گے، اس کے یہ معنی تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے میرا ڈر نکال دیا، اب میں یہ دعا پڑھا کروں گا۔ میں نے عرض کیا کہ شکر ہے، ایک بہت بڑی جہالت آج دور ہو گئی۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا کیسے بتلا سکتے ہیں کہ امت غریب ہو جائے؟ آپ تو امت کو دونوں جہاں میں آرام سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح غربت کے معنی بھی مفلسی کے نہیں ہیں، بلکہ غربت کے معنی ہیں پردیسی ہونا، بے یار و مددگار ہونا۔ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا فطوبا للغرباء۔ اسلام غربت میں پیدا ہوا، یعنی اجنبی اور بے یار و مددگار، کہ ہر شخص اسلام سے ڈرتا تھا، جیسے پردیسی کو کوئی نہیں پوچھتا، ایسے ہی اسلام آخر میں ہو جائے گا، یعنی غریب، پردیسی اور اجنبی کے مانند۔ اور اسلام کو ہاتھ میں لینا ایسا ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں لے رہا ہے۔ پس مبارک ہو غریبوں کے لیے کہ جب انہیں کوئی نہ پوچھتا ہو، پھر بھی وہ دین پر قائم رہے۔ حفاظت نظر کی ایک عجیب حکمت۔ ارشاد فرمایا کہ اگر نظر کی حفاظت کرو اور باہر والی عورتوں کو نہ دیکھو، تو اپنی کم حسین بیوی بھی اچھی معلوم ہوگی۔ دوسری عورتوں کو دیکھنے سے ناشکری پیدا ہوگی کہ ہائے، یہ زیادہ حسین ہے، میری بیوی کم حسین ہے۔ ان جملہ اور اسرار کے ایک راز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے نظر کی حفاظت اسی لیے فرض کی ہے کہ نہ دوسری کو دیکھیں گے نہ للچائیں گے، اور لے دے کے اپنی ہی انہیں حسین معلوم ہوگی۔ لہذا اپنی بیویوں کی ناقدری مت کرو، اللہ کی بندی سمجھ کر ان کو پیار کرو، محبت سے رکھو۔ ان سے حسن سلوک کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، اگر ہم ان پر زیادتی کریں گے تو اللہ تعالی انتقام لے گا۔ چند روز صبر کر لو، جنت میں یہی بیویاں حوروں سے زیادہ حسین بنا دی جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، عبادت نہیں کی، شوہروں کی خدمت نہیں کی، اور دنیا کی عورتوں نے یہ سب عبادتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی عبادت کا نور ڈال دے گا۔ یہ مستضاد نور حوروں میں نہیں ہوگا، حوروں میں صباحت ہوگی لیکن نور عبادت کی وہ ملاحت نہیں ہوگی جو دنیا کی عورتوں پر ہوگی۔ وہ اللہ کا نور ہوگا جو حوروں کے چہروں پر نہیں ہوگا، پھر وہ ہماری بیویوں سے کیسے خوبصورت ہو سکتی ہیں؟ دنیا مسافر خانہ ہے، چند روز رہنا ہے، کچھ دن صبر کر لیں، پھر جنت میں عیش کریں گے۔ 16 صفر المظفر 1423 ہجری مطابق 28 اپریل سن 2002 اتوار، میٹرو اسپورٹ کلب، بعد نماز فجر، لوساکا، زمبیا۔ مدینہ منورہ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ ارشاد فرمایا کہ مدینہ پاک کی مٹی سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جب آپ غزوات سے فارغ ہو کر مدینہ پہنچتے تھے تو اپنے بدن مبارک سے چادر اتار کر اونٹنی پر رکھ دیتے تھے تاکہ مدینہ کی مٹی میرے بدن کو لگ جائے، اور کسی مقدس مقام کے لیے ثابت نہیں ہے کہ وہاں کی مٹی کو آپ نے بدن پر مل لیا ہو، اور کسی مقدس مقام کے لیے ثابت نہیں ہے کہ وہاں کی مٹی کو آپ نے بدن پر مل لیا ہو۔ معلوم ہوا کہ جہاں سے اللہ کا دین پھیلتا ہے، وہ جگہ اللہ کے عاشقوں کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، خوش طرز ہر دو جہاں آ جا بود، کہ مرا باتو سرو سودا بود۔ سب سے بہترین وہ زمین ہے جہاں میرے سر کا سودا، اے اللہ آپ کی ذات پاک کے ساتھ ہو جائے۔ جہاں میرا سر آپ پر فروخت ہو جائے، وہ زمین مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول نے اپنے سر کا سودا کیا ہے، اور آپ کے طفیل میں صحابہ کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها فإنی اشفع لمن يموت بها۔ جس کو استطاعت ہو کہ مدینہ میں آ کر مرے، وہ مدینہ میں آ کر مر جائے، کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ مدینہ میں مرنے والوں کی شفاعت پہلے ہوگی، جب مدینے والوں کی شفاعت ہو جائے گی پھر مکے والوں کی باری آئے گی۔ وحی کے نزول کا زمانہ تھا، اللہ نے یہ وحی نازل نہیں فرمائی کہ ہمارے گھر والوں کو آپ نے بعد میں رکھا، ہمارے پڑوسیوں کو آپ نے محروم کر دیا، ایسا نزول وحی نہیں ہوا، سکوت ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی بھی اس بات سے راضی ہے جس سے اس کا رسول راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی نظر میں صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، اور صحابہ نے حج و عمرے کا بہت زیادہ اہتمام نہیں کیا، یعنی نفلی حج اور عمرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا زیادہ اہتمام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دے دی کہ حج اور عمرے کا بار بار کرنا محا الذنوب ہے، خطاؤں کی معافی بھی ہوگی اور روزی بھی بڑھے گی۔ حج میں تو خرچ ہوتا ہے، بتائیے کتنے تعجب کی بات ہے کہ حج اور عمرہ بار بار کرو تو تمہاری روزی بڑھ جائے گی۔ معلوم ہوا رزاق کو خوش کرنے سے روزی بڑھ جاتی۔ سبحان اللہ، آج کتنے ہم لوگ پریشان ہیں رزق کے لیے، کاش کہ اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کر لیں، ایک راستے پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر نعمتوں کے دروازے کھول دیں، اور آخرت کی تو کامیابی ہے ہی۔ معلوم ہوا کہ رزاق کو خوش کرنے سے روزی بڑھ جاتی ہے، اور حج اور عمرہ عاشقانہ عبادت ہے۔ کعبے کا طواف کرنا، صفا مروہ پر دوڑنا، یہ کیا عشق نہیں ہے؟ عرفات، منا، مزدلفہ، یہ سب ارکان عاشقانہ ہیں، مگر جب سنت کے مطابق ہوگا تب قبول ہوگا۔ بہرحال کعبہ شریف اور مدینہ شریف دونوں کی محبت ہمارے ذمے ضروری ہے۔ عظمت رسالت کا منکر جہنمی ہے، عظمت رسالت کا منکر جہنمی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو کیا شان دی ہے کہ علماء امت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالی کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے، لہذا جو اللہ کے نام پر قربان ہو وہ رسول اللہ پر نہ قربان ہو پھر اس کی کیا قربانی ہے؟ کوئی اللہ پر قربان ہے، شہادت کے لیے تیار ہے، لیکن رسول اللہ کی عظمت اگر اس کے دل میں نہیں ہے تو جہنم میں جائے گا۔ اس لیے عظمت رسالت بھی ایمان کے لیے لازمی ہے۔ مولانا منصور الحق صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے بہت قیمتی بات فرمائی، بعض لوگ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت میں کمی ہے، تو یہ دلیل ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی عظمت بھی نہیں ہے۔ عظمت رسول عظمت اللہ کی دلیل ہے، جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اس کے دل میں رسول کی عظمت بھی ہوگی۔ ثابت ہوا کہ جس دل میں رسول اللہ کی عظمت نہیں اس کے دل میں اللہ کی بھی عظمت نہیں ہے۔ پس رسالت کا منکر اللہ کا منکر ہے، اس لیے جہنمی ہے۔ درود شریف کی ایک عجیب خصوصیت، میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پولپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت تھانوی صاحب سے صرف 7 برس چھوٹے تھے اور حضرت کے بہت پرانے خلفاء میں تھے، تمام خلفاء حضرت کی خدمت میں با ادب بیٹھے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ صرف درود شریف ایسی عبادت ہے جس میں منہ سے بیک وقت اللہ کا نام بھی نکلتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نکلتا ہے، دونوں نام ساتھ ساتھ نکلتے ہیں۔ دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، ہاتھ میرے دونوں نکلے کام کے۔ اور کوئی عبادت ایسی نہیں جس میں اللہ کا نام بھی آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آئے۔ اس لیے کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو عین ایمان ہے، اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، اے مسلمانوں تم بھی میرے نبی سے پیار کرو۔ یہ عاشقانہ ترجمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، اے مسلمانوں تم بھی میرے نبی سے پیار کرو. یہ عاشقانہ ترجمہ ہے جیسے صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشقانہ ترجمہ حضرت فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، اللہ پیار کرے محمد صاحب کا اور سلامت رکھے ان کو. سبحان اللہ. اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ ہماری شرکت نعمت نہیں ہے. جس تجارت میں بادشاہ کا حصہ بھی ہو اس تجارت میں خسارہ اور لاس ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ درود شریف بھیجتے ہیں اپنے نبی پر اور فرشتے بھی، تو ہم بھی اس میں شامل ہو گئے، تو گویا اس تجارت میں ہمارا بھی حصہ ہو گیا، بادشاہ کی تجارت میں غلاموں کا بھی حصہ ہو گیا. سبحان اللہ. جس تجارت میں بادشاہ کا حصہ بھی ہو اس تجارت میں خسارہ اور لاس ہو سکتا ہے، وہ بزنس گھاٹے میں جا سکتی ہے. درود شریف بھیجنا اللہ کا کام ہے اور فرشتوں کا کام ہے، اس میں اپنا حصہ لگا لو. یہ تجارت لن تبور ہے، یعنی اس میں خسارہ ہے ہی نہیں، ایسی تجارت ہے جس میں منافع ہی منافع ہے، خسارہ نہیں ہے. سبحان اللہ. خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ پورا قصیدہ بردہ شریف روزانہ تہجد کے وقت پڑھتے تھے، سب زبانی یاد تھا، اور ساتوں منزل مناجات مقبول کی روزانہ پڑھتے تھے، اور 12 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. ایک مرتبہ تو ایسا دیکھا کہ فرمایا، حکیم اختر، میں نے آج خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے زیارت کی کہ آپ کی آنکھوں میں لال لال ڈورے بھی نظر آئے. میں نے خواب ہی میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے آپ کو خوب دیکھ لیا؟ تو فرمایا، ہاں عبد الغنی، تم نے اپنے رسول کو آج خوب دیکھ لیا. کیا کہوں، پوری داستان آنکھوں کے سامنے گزر گئی. 17 سال ساتھ رہا. میں سمجھتا تھا کہ میرے شیخ کے انتقال کے بعد صدمہ و غم سے میرا بھی انتقال ہو جائے گا، مگر انتقال اللہ کے قبضے میں ہے، جب ان کا حکم ہوگا تب ہی ہوگا انتقال. حضرت مولانا عبدالحمید صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ طویل مدت تک دراز فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت والا کو صحت و عافیت کے ساتھ 120 سال تک سلامت رکھے. آمین جامع. آج جنوبی افریقہ واپسی کا دن تھا. 11:30 بجے حضرت والا کے ہمراہ جملہ احباب ایئرپورٹ روانہ ہوئے. 1:30 بجے جہاز کی روانگی کا وقت تھا. 4:15 بجے شام جوہانسبرگ ایئرپورٹ پر آمد ہوئی، اور وہاں سے مفتی حسین بیاض صاحب کے مکان لینیشیا پہنچے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹافیاں دے دیجیے.